بدھ 12 ستمبر، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کی ہلاکتوں میں تو کمی آئی ہے مگر آزادی صحافت مجروح ہوئی ہے۔ تجزیہ کار:
مختلف صورتحال میں مختلف اداروں کی جانب سے دباؤ آتا رہا ہے، آتا رہتا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے پاکستان کے بارے میں اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کی ہلاکتوں میں تو کمی واقع ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی میں بھی بتدریج کمی آئی ہے۔ نادیہ سلیمان:
پاکستان میں حالیہ برسوں میں اخبارات، ٹی وی چینلوں اور صحافیوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے رپورٹ میں پاکستانی فوج کو براہ راست بعض واقعات میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ملکی طاقتور فوج نے خاموشی سے مگر بڑے مؤثر انداز میں رپورٹنگ پر پابندیاں لگائی ہیں، بالواسطہ اور بلاواسطہ دھمکیوں اور خوف زدہ کر کے سیلف سینسرشپ یا خود سے اپنے آپ پر پابندیاں عائد کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور مبینہ طور پر اخباری رپورٹروں کے خلاف تشدد کو ہوا بھی دی گئی ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کی حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی اہلیہ کلثوم نواز کی تدفین میں شرکت کے لیے نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی پیرول میں رہائی کی مدت میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز:
ابتدا میں 12 گھنٹے کے لیے رہا کیے جانے کے بعد پنجاب حکومت نے سابق وزیراعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے پیرول میں 3 روز کا اضافہ کر دیا ہے۔ ضرورت پڑنے پر اس میں مزید توسیع کی جا سکتی ہے۔ شریف خاندان کی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بیگم کلثوم نواز کی تدفین کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
انڈین ریاست کیرلا میں پولیس نے رومن کیتھولک بشپ کو تفتیش کے لیے طلب کیا ہے، جن پر ایک نن کو ریپ کرنے کا الزام ہے۔ پولیس پر دباؤ ہے کہ وہ کیرلا ہائی کورٹ کے احکامات کی پیروی کرے، جس میں اس سے اس کیس میں پیش رفت کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ نن نے بشپ فرانکو مولاکل پر الزام لگایا ہے کہ وہ ان کا 2 سال تک جنسی استحصال کرتے رہے، جبکہ بشپ نے ریپ کے الزامات سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سمجھدار عورت کا اتنی بار جنسی استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر جرمنی کے رومن کیتھولک چرچ نے 70 سالوں کے دوران پادریوں کے ہزاروں بچوں کے جنسی تشدد میں ملوث ہونے کی اطلاعات کو شرمناک قرار دیا ہے۔ نازش ظفر:
جرمن میڈیا کے مطابق دوسری جنگ عظیم کے بعد سے 2014 تک 3600 بچوں پر 1700 پادریوں نے جنسی تشدد کیا ہے۔ جرمن بشپ کانفرنس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متاثرہ بچوں میں سے زیادہ تر کی عمریں 13 سال سے کم تھیں جب ان پر تشدد کیا گیا، جبکہ صرف 1/3 پادریوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پوپ فرانسس نے کیتھولک بشپ سے کہا ہے کہ وہ اگلے سال فروری میں اس مذاکرے میں شرکت کریں جس میں بچوں کو محفوظ بنانے کے بارے میں غور کیا جائے گا۔
ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ ملک کے خفیہ ادارے نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جن پر شبہ ہے کہ وہ 5 سال قبل شام کے ساتھ ترکی کی سرحد پر بم حملے میں ملوث تھے۔ خبر رساں ادارے اناطولو کے مطابق یوسف نازک کو شام کے شہر لتاکیا میں ترکی کے خفیہ ادارے نے شناخت کیا اور ترکی لایا گیا۔ یوسف نازک کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جس میں وہ حملے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ شامی حکومت کی افواج رواں سال کے دوران 3 مختلف حملوں میں کلورین سمیت ممنوعہ کیمیائی ہتھیار استعمال کر کے جنگی جرائم کی مرتکب ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے شام کے حالات پر تفتیش کرنے والے مشن کا کہنا ہے کہ 2013 سے اب تک 39 حملے مشرقی غوطہ اور ادلیب پر کیے گئے ہیں، جو باغیوں کے زیر قبضہ اہم علاقے ہیں۔ تفتیشی مشن کے اہلکار ہینی میگلے نے جنیوا میں ایک نیوز کانفرنس کو بتایا۔
What we have identified,
وہ کہہ رہے ہیں، ہم نے ان راکٹوں کی شناخت کر لی ہے جو ایران میں بنے ہیں اور شام میں اس طرح استعمال ہوئے جیسے انہیں کیا جانا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ پہلے ان میں کلورین بھری گئی اور پھر کلورین حملوں میں استعمال کیے گئے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن ہم نے اس کی تفتیش کی اور راکٹوں کی کھیپ کا پتہ لگایا جو ایران نے فراہم کیے تھے۔ افغانستان کے حکام کا کہنا ہے کہ آج صبح ننگرہار میں ہونے والے ایک خودکش بم حملے میں 68 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خدائے نور نصر:
اس بم حملے میں دیگر 165 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب مظاہرین مقامی پولیس چیف کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ان کے دفتر کے باہر جمع ہوئے تھے۔ صوبہ ننگرہار شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی کارروائیوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہ شورش زدہ ملک میں جنوری کے بعد سب سے بڑا جان لیوا حملہ ہے۔
اور یورپی پارلیمنٹ نے ہنگری کے خلاف یورپی اقدار اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر انضباطی کارروائی شروع کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ قرارداد 448 ووٹوں سے منظور کر لی گئی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں صبح خیبر پختونخوا کے علاقے درہ آدم خیل میں کوئلے کی کان میں دھماکہ، 9 کانکن ہلاک۔ اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یا CPJ نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کی ہلاکتوں میں تو کمی آئی ہے، مگر طاقتور فوج غیر محسوس اور مؤثر طریقے سے صحافیوں کی آواز دبانے میں بھی کامیاب رہی ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے وہ ظاہری اور خفیہ حربے استعمال میں لاتی ہے، جس میں خبروں تک رسائی میں رکاوٹیں ڈالنا، صحافیوں کی از خود خبر کو چھپانے یا سینسر کرنے کی حوصلہ افزائی اور ڈرانا دھمکانا وغیرہ شامل ہیں۔ CPJ کی رپورٹ کی تفصیل نادیہ سلیمان کی زبانی۔
صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے شائع ہونے والی اپنی سن 2018 کی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کو ہلاک کرنے کے واقعات میں تو کمی آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی صحافت کی آزادی بھی کم کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں اخبارات، ٹی وی چینلوں اور صحافیوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے رپورٹ میں پاکستانی فوج کو براہ راست بعض واقعات میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ملکی طاقتور فوج نے خاموشی سے مگر بڑے مؤثر انداز میں رپورٹنگ پر پابندیاں لگائی ہیں، بالواسطہ اور بلاواسطہ دھمکیوں اور خوف زدہ کر کے سیلف سینسرشپ یا خود سے اپنے آپ پر پابندیاں عائد کرنے کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور مبینہ طور پر اخباری رپورٹروں کے خلاف تشدد کو ہوا بھی دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو اخبار نویس حکام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا کچھ حدود کو عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر حملے کیے جاتے ہیں، ڈرایا جاتا ہے اور بعض اوقات اٹھا بھی لیا جاتا ہے۔ ڈان لیکس اور آزادی صحافت سے متعلق کئی اور مثالیں دے کر رپورٹ نے کئی سفارشات بھی پیش کیں، جن میں اس ضمن میں فوری طور پر قانون سازی کرنے، ایسے واقعات کی تحقیقات کرنے کے لیے خصوصی پروسیکیوٹر مقرر کرنے، ایسا قانونی طریقہ کار کہ جس میں صحافیوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث عناصر، خواہ وہ کسی حکومتی ایجنسی سے کیوں نہ ہوں، ان کی نشاندہی کی جا سکے اور انہیں سزا دی جا سکے وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ میں اخباری مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ صحافیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات بھی کریں، جن میں ان کی تربیت بھی شامل ہے۔
یہ تھی ہماری ساتھی نادیہ سلیمان، اور اسی موضوع پر میں نے کراچی میں سما ٹی وی سے وابستہ صحافی فریال عارف سے پوچھا کہ CPJ کی اس رپورٹ میں کتنی صداقت ہے کہ فوجی حکام ٹی وی چینلز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔
یہ بات کچھ حد تک درست ہے کہ یہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ بہت ساری خبروں پہ اب بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں چند خبریں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں چیزوں میں بہتری آئی ہے اور لوگوں کو اظہار رائے کا حق زیادہ حاصل ہوا ہے عمر صاحب،
لیکن اسی رپورٹ میں بلوچستان کی مثال دی گئی ہے کہ وہاں پر جو شدت پسندی ہو رہی ہے یا انسرجنسی جسے آپ کہہ لیں، اس کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں صحافیوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت نہیں ہے۔
بالکل بالکل عمر صاحب، بلوچستان کی اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو وہاں تو سچویشن ہمیشہ سے پاکستان سے ہی کچھ مختلف رہی ہے، اور اب بھی یہ بات بالکل درست ہے۔ کے بہت ساری رپورٹس جو ہیں فلٹر ہو کر ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہمیں اتنی چلانے کی کبھی کبھی اجازت ملتی ہے کہ جتنی کے فلٹر ہو کر آئے. اس سے زیادہ اگر کوئی اطلاعات یا مصدقہ خبریں موجود بھی ہیں تو بھی وہ بہت سوچ سمجھ کر چلائی جاتی ہیں. میرا خیال ہے اس لیول کی امپلائی نہیں ہوں اس ادارے میں جس میں میں کام کر رہی ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہائر لیول کے لوگ ہیں وہ یقیناً اجازت لے کے بھی چلاتے رہے ہوں گے. بلوچستان میں سچویشن ڈفرینٹ ہے, اسپیشلی ان علاقوں میں سچویشن بہت ڈفرینٹ ہے جہاں پر فرنٹیئر کانسٹیبلری کام کرتی رہی ہے, جہاں پہ انسرجنسی رہی ہے. لیکن بلوچستان کا معاملہ ابھی بھی تھوڑا مختلف ہے, اس بات سے میں بالکل
اتفاق. دوسری طرف دوسری مثال اگر آپ لے لیں, پشتون تحفظ موومنٹ کے جو جلسے ہوئے ان کی کوریج پاکستان میں نظر نہیں آئی, الیکٹرانک میڈیا پر بھی اور دوسرے میڈیا پر بھی.
بالکل یہ ایک بات ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے اداروں میں انڈیویجول کی بنیاد پر بھی اختلاف پایا جاتا تھا, لیکن جہاں بات ملکی سالمیت کی ہو وہ صرف شاید اس بنیاد پر وہ ان کی کوریج روکی گئی کہ وہ ملک مخالف نعرے لگاتے تھے اور اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے. لیکن ہاں اس خبر ان کوریج کو روکا گیا ہے, یہ بات بالکل درست ہے.
تو عام طور پر کس طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں صحافیوں کی آواز کو دبانے کے لیے؟ کیا براہ راست کوئی دھمکی دی جاتی ہے یا ٹیلی فون آتے ہیں یا ان لوگوں کا پیچھا کیا جاتا ہے, کیا طریقہ ہوتا ہے؟
یہ بالکل ہوتا ہے کہ ٹیلی فون آتے بھی ہیں ڈائریکٹ, کروائے بھی جاتے ہیں. آپ کے کبھی کبھار دوستوں کے ذریعے بھی پریشرائز کیا جاتا ہے, یا فیلڈ میں آپ جان پہچان کسی اور ریلیٹو بندے سے ہے تو آپ کو ان کے ذریعے بھی کبھی کبھار دبے لفظوں میں اگر کہا جائے آگاہ کیا جاتا ہے آپ کو کہ اس سے باز رہے. تو دوست آپ کو دوستی میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, یہ دوستی میں سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا, یہ ہمیں پاور کرا رہا ہے کہ رک جاؤ اس بات سے. اور کبھی کبھار ڈائریکٹلی بھی کہا جاتا ہے, لیکن چونکہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب صحافیوں پر حملے ہونا جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں, صرف فوج ہی نہیں اور دوسرے محکمے بھی ہیں.
یہ تھیں صحافی فریال عارف. اور اب بات کرتے ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے اخباروں اور رسالوں کو درپیش مشکلات کی. میں نے لاہور میں دی نیوز آن سڈے سے وابستہ صحافی صباحت زکریا سے پوچھا کہ پاکستان میں اخبارات اپنی صحافیانہ ذمہ داریاں نبھانے میں کتنے آزاد ہیں.
جی میرا خیال یہی ہے کہ یقیناً آزادی صحافت پر قبضے ہیں, اور میں تو پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہی بات کر سکتی ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ایسے انسٹنسز رہے ہیں کچھ مہینوں کے اندر, پچھلے سال کے اندر, جہاں پہ ہمیں نہ صرف سیلف سینسرشپ کا سامنا رہتا ہے, کیونکہ سیلف سینسرشپ ہی ظاہر ہے ایک خاص قسم کے ماحول کے اندر جنم لیتی ہے, جہاں پر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں کرنے سے جو ہے وہ بہت شدید نقصان ہو سکتا ہے آپ کا, یا مطلب آپ کی آرگنائزیشن کا لیٹ سے. تو قدغنیں جو ہم نے محسوس کی ہیں ان میں سے میرا خیال ہے کہ جو سر فہرست ہیں میرے ذہن میں, ان میں پشتون تحفظ یا ان کے دلگر صاف حسین کی تصویر چھاپنا, یہ دو چیزیں جو ہیں یہ پرٹیکولرلی جو ہیں ہم نے نہیں کی. آن لائک آئی ڈونٹ نو ڈائریکٹو, کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی کہاں سے آتے ہیں, لیکن بہرحال آتے ہیں.
تو کس طرح کی حربے استعمال کیے جاتے ہیں؟ اس رپورٹ میں تو فوج پہ خاصی تنقید کی گئی ہے, تو کیا کہا جاتا ہے صحافیوں پر کس طرح اثر انداز ہوا جاتا ہے؟
لیکن ظاہر ہے کہ عام طور پر جو صحافی ہیں, جو ایڈیٹرز ہیں, ان کا کوئی ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا لنک, یا ان کو کوئی ڈائریکٹ قسم کی اپروچ نہیں کی جاتی. لیکن جو عام طور پر آرگنائزیشن کے اندر سینئر موسٹ صحافی ہوتے ہیں, ان کی جو ہے ان کو عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کون سی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں اور کون سی نہیں. ہاں یقیناً وہ ڈائریکٹر جو ہیں وہ آرگنائزیشن کے اونرز سے سینئر موسٹ ایڈیٹر تک پہنچتے ہیں, اور یہ نہیں ڈینائی کیا جا سکتا کہ ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ یقیناً فالو بھی کی جاتی ہیں.
ماضی میں مارشل لا رہے ہیں, اس دور میں سخت قوانین ہوتے تھے, اس کے باوجود صحافی اور ان کے جو ادارے ہیں صحافتی ادارے وہ اس دباؤ کے باوجود اپنی خبر دیتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے دباؤ کا. اب ایسا کیوں ہے کہ دباؤ میں آ جاتے ہیں صحافی؟ کیا مشن جو ایک ہوتا تھا صحافت وہ ختم ہو گیا ہے یا کیا وجہ ہے؟
میرا یہ خیال کہ یہ جو گولڈن ایرا اور پاسٹ بارے میں جو رومانٹسزم ہے یہ ہر قسم کی فیلڈ میں ہی چلتا رہتا ہے, لیکن میرے نہیں خیال کہ صحافی جو ہیں وہ پہلے جو ہے دباؤ کا شکار نہیں ہوتے تھے. اور ہم نے خود دیکھا ہے ڈکٹیٹرز کی گورنمنٹس کے اندر کتنی زیادہ سینسرشپ تھی صحافت کے اوپر. ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے جس کے اندر بہت سے صحافی جو ہیں وہ اخبارات جو ہیں وہ ایک لائن سے ہٹ کر کچھ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آج کا صحافی جو ہے وہ زیادہ پریشر میں آ رہا ہے, کیا نہیں آتا تھا. وہ جو امپیریٹیو ہوتے ہیں اپنی نوکری کو مینٹین رکھنے کے, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے, اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے, وہ سب جو ہیں وہ جیسے کسی بھی عام نوکری میں ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ صحافت میں بھی جو ہے وہ ورک کرتے ہیں ان لوگوں کے اوپر, ظاہر ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. ہاں وہ مشن ہے ان کے ذہن میں, دل میں, بہت سے صحافی جو ہیں وہ جنرلی جو ہے وہ بڑے مشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس مارکیٹ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے, اس سارے ایکو سسٹم سے فائدہ اٹھانا ہے. تو آئی تھنک کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, اٹس ایزی ٹو پن دیٹ بلیم آن دا سنگل صحافی, لیکن مسئلہ جو ہے وہ ایک کسی جرنلسٹ یا ایک کسی ایڈیٹر کے اوپر خالی نہیں ڈالا جا سکتا. ہاں آئی پرسنلی نو ویری بریو جرنلسٹ اینڈ ایڈیٹرز ہو سے تھنگس اور جو بہت سی باتیں کرتے ہیں جو کہ جس کو کہتے ہیں جو انولوپ کو پش کرتی ہیں, لیکن یہ کہنا کہ پہلے کچھ اور تھا اور اب کچھ اور ہے تو شاید یہ پوری طرح مناسب نہیں.
لاہور سے یہ تھیں صحافی صباحت زکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما مشاہد حسین صحافی بھی رہے ہیں اور وزیر اطلاعات بھی. میں نے ان سے پوچھا کہ صحافت پر قدغن جمہوریت اور جمہوری اداروں کے لیے کتنی تشویش کی بات ہے.
دیکھیں جی, یہ جمہوریت کو اگر مضبوط اور مستحکم کرنا ہے تو اس کے لیے ایک بنیاد ہے اور ایک ستون ہے, وہ ہے آزاد صحافت. اور یہ آزاد صحافت اب اس طرح آزاد نہیں رہی. لیکن اس قسم کا جو ماحول ہے جہاں مثلاً ڈان کی ڈسٹریبیوشن افیکٹ ہو جاتی ہے, کئی لوگوں کے کالم رک جاتے ہیں اور کئی ٹاپکس پر اگر آپ پوزیشن لیں, تو اس قسم کے حالات میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے ساتھ جمہوری اصولوں کے منافی ہیں.
اچھا مشاہد حسین صاحب, اس رپورٹ میں خاص طور پہ پاکستانی فوج کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس کی طرف سے کچھ براہ راست یا بالواسطہ حربے استعمال کیے جاتے ہیں صحافیوں کی زبان بندی کے لیے یا سیلف سینسرشپ کے لیے. آپ خود صحافی بھی رہے ہیں, وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں, سیاست میں آئے, تو صحافیوں کو کس طرح دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, ان کی آواز کو دبانے کی؟
دیکھیے جی, میرے پاس تو براہ راست ثبوت تو نہیں ہے کیونکہ میں خود اس وقت صحافی تو نہیں ہوں, لیکن صحافی میں رہا ہوں جیسے آپ نے فرمایا اور وزیر اطلاعات بھی رہا ہوں. لیکن یہ جو اس وقت ہے کہ ایک تو سیلف سینسرشپ ہے کہ فلاں چیز پر فلاں بات نہیں کرنی فلاں ٹاپک پر. دوسرا ہے کہ جی کچھ لوگ جن کے خیالات سب کو معلوم ہے ان کے کئی دفعہ کالم نہیں چھپتے اخبارات. تیسرا یہ ہے کہ کچھ اخبارات جو سمجھ جاتے ہیں کہ سرکاری سچ نہیں بولتے اور وہ کلمہ حق کہتے ہیں, جیسے ڈان ہو, دا نیوز ہو, یا پہلے جنگ اخبار بھی تھا, تو ان کی جو سرکولیشن ہے وہ متاثر کی جاتی ہے کہ فلاں علاقے میں آپ کو اجازت نہیں ہے اخبار بھیجنے کی, یا آپ کو فلاں اداروں سے اشتہارات نہیں ملیں گے. تو مختلف حربوں کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ ایک افسوسناک ہے. لیکن افسوسناک ایک اور بات بھی ہے کہ اس وقت پاکستان کا میڈیا بہت تقسیم ہو چکا ہے سیاسی طور پر, اور اس میں میڈیا نے خود بھی اپنے اب اس ایشو پر زیادہ آواز نہیں اٹھاتے سوائے چند لوگوں کے. جب ہمارا دور تھا جنرل ضیاء اللہ کا مارشل لا تھا, میں مسلم اخبار کا ایڈیٹر تھا جو ایک لبرل انڈیپینڈنٹ اخبار تھا, تو ہم اس بات پر ہم بات بھی کرتے تھے, بولتے بھی تھے, اور وہ بات ہماری سنی بھی جاتی تھی. اب ذرا ماحول بڑا عجیب سا ہو گیا ہے اور اس سے لگتا ہے کہ ان کی رضامندی کے ساتھ, ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ یہ سارا کام جو ہے آزاد صحافت کے منافی ہے اور جمہوری اصولوں کے منافی ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک نئی بات، نیا ایلیمنٹ آیا ہے پاکستان میں جو پہلے میرے خیال میں کبھی نہیں تھا.
اچھا، مقتدر قوتوں کا آپ نے ذکر کیا، تھوڑا آپ ان کے قریب رہے بھی ہیں، یہ بتائیے کہ جمہوری حکومتیں ان مقتدر قوتوں کے سامنے کیوں بے بس نظر آتی ہیں اس بات کو یقینی بنانے میں کہ آزادی صحافت ہو ملک میں؟
لیکن اس میں یہ بات یہ ہے کہ جمہوری قوتوں کا ایک مسئلہ بھی ہے کہ وہ آپس میں، ان میں اتفاق نہیں ہے، ان میں اتحاد نہیں ہے. اگر سب اکٹھے ہو کے ایک آواز سے بات کریں تو اس کے اثر اور ہوں گے، اور اگر وہ بکھر جائیں اور پھر وہ اپنے مختلف گروہی مفادات کے یا ذاتی مفادات کے یا اور مقاصد کے لیے کریں تو پھر جو بڑا مقصد ہے جمہوریت کو مضبوط کرنا اور صحافت کو مکمل طور پر آزاد رکھنا، وہ پھر متاثر ہوتا ہے.
اچھا، جیسا کہ آپ صحافی بھی رہے اور وزیر اطلاعات بھی رہے، حکومت میں بھی رہے، کبھی کوئی قانون سازی کی گئی صحافیوں کے تحفظ کے لیے، آزادی صحافت کے لیے؟
صرف لیجسلیشن سے کام نہیں چلے گا، قانون سازی سے، کیونکہ اس میں اگر مجموعی طور پر ماحول ہوتا ہے، جب تک یہ آپ ناانصافی کے خلاف اور زیادتی کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ بات چلتی رہے گی. آپ دیکھیں نا، جو ایشو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے انفورسڈ ڈسپیرنس کا، کہ لوگوں کا غائب ہو جانا، اب اس پر لوگوں نے آواز اٹھائی، ہم نے پارلیمنٹ میں اٹھائی، اپنی انسانی حقوق کمیٹی میں. اب پہلی دفعہ جو وزیر ہیں انسانی حقوق کی، ڈاکٹر شیری مزاری، وہ جلوس میں بھی، ڈیمونسٹریشن میں بھی آئیں، انہوں نے اس میں کہا کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے. تو میرے خیال میں اب ایک قوت بڑھ رہی ہے، ایک مزاحمتی کلچر بن رہا ہے، اور ہمارے لوگ پہلے خوف زدہ تھے، اب ایک خوف کا خاتمہ ہو گیا ہے، جو اچھی بات ہے. اور اس کے بعد خوف کے خاتمے بعد ایک مزاحمتی کلچر بھی بن رہا ہے، جو اچھی بات ہے.
یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات مشاہد حسین. پاکستان کے صحافیوں کی آزادی اور آزادی اظہار رائے کے لیے ہمارے ساتھی ثقلین امام بھی خاصے سرگرم رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ثقلین، یہ بتائیے کہ اس پورے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
عمر، دیکھیے، میں خود 1990 کی دہائی کے آخری حصے میں لاہور پریس کلب کا صدر تھا، اور اس وقت پاکستان میں ایک بڑی تحریک چلی تھی آزادی اظہار رائے کی حفاظت کے لیے، جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے جو خاص معتمد ساتھی تھے سیف الرحمان، انہوں نے جنگ گروپ کو بند کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کی تھی. تو اس وقت سے میرا ایک بڑا بنیادی ہے کہ میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک متحد ہو کے کوئی کام نہیں کر رہی ہے. جو مالکان ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، ورکرز جو مفادات چاہتے ہیں وہ آپس میں تقسیم ہیں، کچھ مفادات اپنے ورکرز جو ہیں وہ مالکان کے حاشیہ نشین بن کے حاصل کر لیتے ہیں، اور بہت سارے جو میڈیا کے جو صحافی حضرات یا کارکن حضرات ہیں یا ملازمین ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا ہے، اور وہ سب سے نچلی سطح پر وہ جو جتنی بھی میڈیا انڈسٹری کی ترقی ہوئی ہے اس کا پھل ان کو نہیں ملتا ہے. لہٰذا اس پوری انڈسٹری کا ایک جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے تھا وہ تھا عوام کی خدمت اور عوام کے خبروں کو حاصل کرنا اور ان تک پہنچانا، وہ کہیں پیچھے رہ گیا ہوا ہے، بزنس کا فوکس زیادہ بڑھ گیا ہوا ہے. تو نتیجہ یہ ہوا ہے کہ جب بزنس ہی سب کچھ سب سے زیادہ رہ گیا ہوا ہے میڈیا کا، جو کہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی ترجیح جب سب سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اس بزنس کو کا گلا دبانا کسی بھی حکومت کے لیے یا غیر مری قوت کے لیے، اور اس میں غیر مری میں صرف اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہوتی، دہشت گرد تنظیمیں بھی ہوتی ہیں، سیاسی کارکنان بھی ہوتے ہیں، ملیٹنٹ آرگنائزیشنز بھی ہوتی ہیں، کوئی بھی جا کے ان کا گلا بڑے آرام سے دبا سکتا ہے، اور یوں اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے.
تو اس میں یہ بتائیے کہ اصل ناکامی کس کی ہے، حکومت کی یا میڈیا کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی؟
دیکھیے، اگر حکومت کی، میرے خیال میں دونوں کی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ حکومت کا رول دیکھیں تو جتنی بھی رول آف لاء یا قانون کی جو حکمرانی ہے اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے. جب ہم عام طور پہ یہ سنتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے یہاں رول آف لاء نہیں ہے، اور جب رول آف لاء کی کمزوری ہوگی تو یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے جو سروگیٹس یعنی ان کی جو اشاروں پہ کام کرنے والے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ان کی پالیسی پر عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں. مثلاً کئی اخباروں کو یا صحافیوں کو حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی دھمکی نہیں ملتی، بلکہ شدت پسند تنظیموں کی طرف سے دھمکی ملتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ لوگ صحافی ڈر جاتے ہیں اور خود بخود اپنے پہ سینسر لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس میں جو میڈیا اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ اپنے کارکنوں کو تعلیم دیں، باقاعدہ آرگنائز کریں، کچھ دیکھا نہیں جاتا.
قومی سلامتی کا مسئلہ آ جاتا ہے یا اور اس طرح کے حساس معاملات کی بات آتی ہے اور اس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جیسا آپ نے کہا کہ وہ دباؤ ڈالتی ہے، کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ مختصراً بتائیے گا کہ مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیے، مستقبل فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو ہمارا میڈیا بہت آزاد ہوتا جا رہا ہے، اتنا آزاد ہوتا جا رہا ہے کہ عامر لیاقت جیسے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے اینکرز بن رہے ہیں، اور ایسے بہت سارے اینکرز ہیں کہ جو غیر ذمہ داری طریقے سے بات کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ غیر مرئی قوتوں کے ذریعے آواز کو دبایا جا رہا ہے۔
ثقلین امام، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
بین الاقوامی کرکٹ کو خیر باد کہنے والے انگلینڈ کے اوپننگ بیٹسمین ایلسٹر کک نے فاسٹ بالر جمی اینڈرسن کو انگلینڈ کا عظیم ترین کرکٹر قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ جمی اینڈرسن ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ 564 وکٹیں لینے والے بالر بن گئے ہیں۔ انہوں نے آسٹریلیا کے گلین میگرا کا ریکارڈ توڑا ہے۔ ایلسٹر کک کا کہنا ہے کہ اینڈرسن کی بالنگ پر پہلی سلپ میں فیلڈنگ کا تجربہ ان کے لیے ہمیشہ خوشگوار رہا۔ آسٹریلوی فاسٹ بالر گلین میگرا کا کہنا ہے کہ اینڈرسن کو اب 600 وکٹوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ دوسری جانب بھارتی کپتان وراٹ کوہلی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ انگلینڈ نے بھارت کو 5 میچوں کی سیریز میں آؤٹ کلاس کیا ہے۔ کوہلی کا کہنا ہے کہ سوائے دوسرے ٹیسٹ میچ کے بھارتی ٹیم نے ہر ٹیسٹ میچ میں سخت مقابلہ کیا۔ ٹیسٹ سیریز میں 4-1 کی شکست کے باوجود بھارت نے ٹیسٹ کرکٹ کی عالمی رینکنگ میں اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے۔ یو ایف اے نیشنز لیگ فٹ بال میں اسپین نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ورلڈ کپ فائنلسٹ کروشیا کو 6 گول سے شکست دے دی۔ بیلجیم نے آئس لینڈ کو 3-0 سے ہرایا۔ لائبیریا کے صدر جارج ویا نے نائجیریا کے خلاف دوستانہ فٹ بال میچ میں حصہ لیا۔ 51 سالہ جارج ویا اسی سال جنوری میں لائبیریا کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اور وہ سابق انٹرنیشنل فٹ بالر ہیں جنہوں نے چیلسی، مینچسٹر سٹی اور اے سی ملان کی نمائندگی کی ہے۔ وہ پہلے افریقن فٹ بالر تھے جنہوں نے فیفا کے سال کے بہترین فٹ بالر کا ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ ٹینس کی عظیم کھلاڑی بلی جین کنگ نے یو ایس اوپن فائنل میں سرینا ولیمز اور امپائر کارلوس راموس کے واقعے کے بارے میں کہا ہے کہ سرینا ولیمز نے اپنی حد پار کی، اس بارے میں دو رائے نہیں، تاہم امپائر نے بھی اس معاملے کو ہوا دی۔
کھیلوں کا تازہ احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیوی کلثوم نواز کی تدفین کے لیے جاتی عمرہ میں کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ تفصیل پروگرام کے اگلے حصے میں آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم نے پاکستان کے بارے میں اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کی ہلاکتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ آزادی صحافت میں بھی کمی آئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک حکم نامے کے ذریعے اپنے آپ کو ترکی کے ویلتھ فنڈ کا چیئرمین اور اپنے داماد کو نائب چیئرمین مقرر کر لیا ہے، جس کی مالیت کا اندازہ 15.5 ارب ڈالرز ہے۔ انڈین ریاست کیرلا میں پولیس نے رومن کیتھولک بشپ کو تفتیش کے لیے طلب کیا ہے جن پر ایک نن کو ریپ کرنے کا الزام ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شامی فوج رواں سال کے دوران 3 مختلف حملوں میں کلورین سمیت ممنوع کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کر کے جنگی جرائم کی مرتکب ہوئی ہے، اور یورپی پارلیمنٹ نے ہنگری کے خلاف یورپی اقدار اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر انضباطی کارروائی شروع کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ سنا آپ نے عبداللہ فاروقی سے۔ سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف پرول یعنی عارضی رہائی کے بعد اپنی بیوی کلثوم نواز کی تدفین کے انتظامات کے لیے جاتی عمرہ میں ہیں۔ کلثوم نواز طویل علالت کے بعد گزشتہ روز لندن کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئی تھیں۔ ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد محمد صفدر کو بھی عارضی طور پر رہا کیا گیا ہے۔ ایک احتساب عدالت کی طرف سے تینوں کو بدعنوانی کے جرائم میں قید کی سزائیں سنائی گئی ہیں۔ لاہور میں نامہ نگار عمر دراز اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ ہیں۔ عمر دراز، کیا انتظامات ہیں؟
نون لیگ کی جو ترجمان ہیں مریم اورنگزیب، ان کی طرف سے کچھ دیر قبل بتایا گیا تھا کہ بیگم کلثوم نواز کی نماز جنازہ اور تدفین جو ہے وہ جمعہ کے روز جاتی عمرہ میں ہی ہوگی، اور ان کے جو کل ہیں وہ اتوار کے روز کیے جائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے تیاریاں جاتی عمرہ میں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ جاتی عمرہ میں کیونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز بھی موجود ہیں رہا ہونے کے بعد، تو جو تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے۔ تاہم نواز شریف خود جو ہیں وہ آج تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے نہیں مل پائے۔ ان کے حوالے سے مریم اورنگزیب نے ہی یہ بتایا کہ وہ کل یعنی جمعرات کے روز تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں سے ملاقات کریں گے شام کے وقت کسی وقت پر۔ اور وہ کیوں نہیں مل پائے اس حوالے سے نون لیگ نے کوئی واضح بیان نہیں دیا، تاہم یہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی آج، جس کی وجہ سے وہ باہر آ کر اور لوگوں سے نہیں مل پائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کی جو بنیادی طور پر 12 گھنٹے کا پیرول کا ٹائم تھا، اس کو 3 دن مزید بڑھا دیا گیا ہے، جس کے حوالے سے حکومت پنجاب نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی باقاعدہ منظوری جو ہے وہ کابینہ اپنے دستخط کرنے کے بعد دے دے گی۔ تو اور اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو اس میں مزید توسیع بھی کی جا سکتی ہے، تاہم پیرول پر رہائی کے دوران جو ہے وہ جاتی عمرہ کے اندر ہی رہیں گے۔
اچھا عمر دراز، یہ بتائیے کہ ان کے جو بیٹے ہیں حسن اور حسین نواز، کیا ان کے پاکستان جانے کی کوئی خبر ہے؟
اس حوالے سے نون لیگ سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا گیا، لیکن ان میں سے کسی نے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں کی۔ اس لیے ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ کیا وہ بیگم کلثوم نواز کی میت کے ساتھ پاکستان آئیں گے، آ پائیں گے، ان کے جنازے میں شریک ہو پائیں گے یا نہیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایسا کرتے ہیں یا نہیں، لیکن کچھ خبریں اس قسم کی آ رہی تھیں نون لیگ کی طرف سے اور مقامی ذرائع ابلاغ میں بھی کہ شاید وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔
لاہور سے عمر دراز، اس تفصیل کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ دو خواجہ سراؤں کو سپریم کورٹ میں ملازمتیں دینے کے بارے میں سوچ بچار کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد خواجہ سراؤں کو قومی دھارے میں لانا ہے۔ اسلام آباد سے نمہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ۔
سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان دو خواجہ سراہوں کو کس شعبے میں نوکریاں دی جائیں گی، اور قابلیت کے معیار کے بارے میں بھی ابھی کچھ نہیں بتایا گیا۔ اگر سپریم کورٹ میں دو خواجہ سراہوں کو نوکریاں مل جاتی ہیں تو یہ ملک کی عدالتی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا کہ خواجہ سرا ملک کی سب سے بڑی عدالت کے کسی شعبے میں ملازمت کریں گے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے خواجہ سراہوں کے حقوق سے متعلق مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے معاشرے میں خواجہ سراہوں کی تضحیک کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں نہ صرف خواجہ سراہوں کی تذلیل کی جاتی ہے بلکہ انہیں جان لیوا دھمکیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس طرح کے واقعات دنیا بھر میں ملک کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں دو خواجہ سراہوں کو بھی قتل کیا جا چکا ہے، جس پر بینچ کے سربراہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت خواجہ سراہوں کی حفاظت اور ان کو درپیش مسائل کا حل چاہتی ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا تمام درخواست گزاروں کو شناختی کارڈ جاری ہو گئے ہیں جس پر نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کے چیئرمین نے عدالت کو بتایا کہ 342 خواجہ سراہوں کو شناختی کارڈ جاری کیے جا چکے ہیں، جبکہ دیگر خواجہ سراہوں کی رجسٹریشن کے لیے مہم بھی جاری ہے۔ چیف جسٹس نے نادرا کے سربراہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں محض کارروائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ سماعت کے دوران عدالت کو بتایا گیا کہ ایک غیر سرکاری تنظیم نے خواجہ سراہوں کے خلاف ایک مہم چلا رکھی ہے جہاں پر ان کی تذلیل کی جاتی ہے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بینچ کے سربراہ نے استفسار کیا کہ کون سی این جی او ہے جو سوشل میڈیا پر پیج بنا کر خواجہ سراہوں کو بدنام کر رہی ہے۔ جب یہ معاملہ عدالت کے نوٹس میں لایا گیا تو سپریم کورٹ نے اس این جی او کے مالک کو نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے خواجہ سراہوں کے حقوق سے متعلق صوبہ سندھ، صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاق سے سفارشات دو ہفتے میں طلب کرتے ہوئے اس مقدمے کی سماعت دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں تعلیمی اداروں میں طالبات اور خواتین اساتذہ کی طرف سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کی شکایات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ حال ہی میں بینظیر آباد میں قائم بینظیر یونیورسٹی کی ایک طالبہ نے اپنے ایک استاد پر اسی نوعیت کا الزام لگایا تھا، لیکن صوبائی وزیر صحت عزرا پچویو نے اس طالبہ کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ حیدرآباد سندھ سے علی حسن کی رپورٹ۔
انگریزی زبان میں ماسٹرز کرنے والی طالبہ نے الزام عائد کیا تھا۔ میں نے ان سے فون پر سوال کیا کہ عزرا پیچوو نے تو انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ ان کا جواب تھا،
یہ جو وائس چانسلر ہے یہ ان کو جو ہے نا وہ میڈم عزرا پیچوو کی فل سپورٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہی یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور یہ جو میرا ہراسمنٹ کا ایشو ہے یہ اس چیز کو اٹینس کا ایشو کر رہے ہیں، اور انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، پیور انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں رہی۔ اب یہ جو کمیٹی ان لوگوں نے بنائی تھی اس کا ریزلٹ آنے سے پہلے ہی میم نے جو ہے وہ میم عزرا پیچوو نے جو ہے وہ اپنا وہ دے دیا کہ جو ہے وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس طرح کی بات ان لوگوں نے کی، ٹھیک ہے۔ سر تھا آفس میں بلا کے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو سر نے کہا کہ ارے یار آپ کے پاس میرا نمبر نہیں ہے، میرا نمبر تو لے لو، اس طرح کی انہوں نے بات کی اور مجھے پرسنل کمنٹ بھی کیے، کبھی مجھے پوائنٹ سے جو ہے وہ کمپیئر کیا گیا ہے، اور کبھی فرزانے اس طرح جو ہے ان لوگوں نے بلایا سر نے پرسنل کمنٹ پہ جو ہے نا وہ اس چیز پہ اتر آئے، ایون کہ ان کی حد اتنی بڑھ گئی کہ دھمکیاں دینے لگے کہ آپ پاس ہو کر تو دکھاؤ، اس طرح کی۔ سر کوئی بھی لڑکی اٹینس کی وجہ سے اتنی بات بڑی بات نہیں کرے گی، میں ایک لڑکی ہوں، مجھے آگے جا کر کتنی مشکلیں ہوں گی یہ نہیں جانتی ہوں۔
وزیر اعلی سندھ نے اس سلسلے میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، اس کمیٹی نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ پروفیسر عرفانہ ملا سندھ یونیورسٹی میں استاد ہیں اور خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سے بھی وابستہ ہیں۔ ان کے سامنے سوال رکھا گیا کہ کیا کسی طالبہ کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے کسی استاد پر جنسی تعلقات کے دباؤ کا الزام عائد کر سکے،
اور اس چیز کو یہ ہم قطعی نہیں کر سکتے کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، جبکہ لڑکی کا بات چل کے گیا ہے تو کوئی معاملہ گمبھیر ضرور ہے، چھوٹی موٹی بدتمیزی پہ نہیں گیا ہوگا۔ تو معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے، ہراسمنٹ کی تحقیقات کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنی ہے محتسب کے پاس، اور اس اسپیشل کمیٹی کو جانا چاہیے تھا جو ڈٹرمائن کر سکتی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہراسمنٹ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو سیکشوال ہراسمنٹ ہے۔
عرفانہ نے تصدیق کی کہ تعلیمی اداروں میں اس قسم کے واقعات میں بہت اضافہ ہوا ہے۔
کچھ کم نہیں، بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے لڑکیوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ٹیچرس کے حوالے سے۔ ہر جگہ پہ ہمیں بہت کمپلینس آتی ہے، وومن ایکشن فورم کو بھی آتی ہے، اور جو محتسب اعلیٰ کی آفس ہے وہاں پہ بھی جاتی ہے۔ تو اس سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو ٹریننگ ہو یا ویلیو سسٹم ہو، وہ کہیں پہ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، تو بہت زیادہ کمپلینس آ رہی ہیں، بہت زیادہ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔
خود طالبہ کا کہنا ہے کہ ان کے تعلیمی ادارے میں اور بھی کئی طالبات اور خواتین اساتذہ کو اس قسم کی شکایت ہیں، لیکن وہ سماجی وجوہات کی بنا پر سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتی ہیں۔
ٹیچرز کے ساتھ، فیمیل جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئے، سر آگے اتنا تو مجھے نہیں پتا، میں اتنا ڈیٹیل میں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، پرسنل کمنٹ کرتے ہیں، اور فیمیل ٹیچرز کے بھی۔
سرکاری ادارے ویمن ڈیولپمنٹ کی افسر فوزیہ اشرف کہتی ہیں،
وہ لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم کمپلین کریں گے نا تو ہمارے مارکس بھی کاٹ دیے جائیں گے،
और हमें जो है स्कूल से मतलब यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उनके साथ होता जरूर है, मार्क्स के हवाले से, पेपर्स के हवाले से होता जरूर है, और वो लड़कियां मतलब चुप हैं।
सूबे सिंध में इस किस्म की शिकायत में इजाफे की कई इत्तलात मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत या बड़े तालीमी इदारे इन शिकायत का जिम्मेदाराना अंदाज में जायजा लेने या तादीबी कार्रवाई करने से गुरेज करते हैं। अली हसन, BBC, हैदराबाद, सिंध।
पाकिस्तान में सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दर्रा आदमखेल में कोयले की कान में धमाके से 9 मजदूर हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए हैं। इन मजदूरों का ताल्लुक इसी सूबे के इलाके शांगला से बताया जाता है। पाकिस्तान में एक इत्तला के मुताबिक गुज़श्ता 10 बरस के दौरान कोयले की कानों में 318 मजदूर हलाक हो चुके हैं। पेशावर से तफसील के साथ अजीज़ुल्ला खान।
ये वाक़िया आज सुबह सवेरे तहसील दर्रा आदमखेल के इलाके अखरवाल में पेश आया है। कोहाट डिवीजन से सरकारी एहलकारों ने बताया कि कोयले की कान में धमाका गैस भर जाने से हुआ, जिसमें काम करने वाले मजदूर मलबे तले दब गए थे। धमाके के वक्त 13 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 9 हलाक हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट खालिद इलियास ने BBC को टेलीफोन पर बताया कि कोयले की कान में जहरीली गैस के इखराज से ज्यादा नुकसान हुआ है।
जो डेड बॉडीज और जख्मियों को फौरन शिफ्ट किया सिविल हॉस्पिटल दरा। अभी जो डेड बॉडीज हैं वो हमने, चूंकि शांगला के लोग थे, मजदूर ज्यादातर शांगला और बुनेर के एरिया से आते हैं, तो वो हमने डिप्टी कमिश्नर शांगला से बात करके कोऑर्डिनेट करके हमने अभी वो डेड बॉडीज यहाँ पे जनाजा हमने किया 2:30 बजे और फिर उसके बाद हमने रवाना कर दी। जबकि जख्मी जो हैं वो माइनर जख्मी हैं, तो वो डिस्चार्ज हो गए हैं हॉस्पिटल से।
उनका कहना था कि कोयले की कानों में हादसात से बचने के लिए और एहतियाती इकदामात के लिए मालिकान और हुकूमत को मिलकर काम करने की जरूरत है।
तो जो मैनेजर है इस कोल माइन का, वो ऑलरेडी अंडर अरेस्ट है। वी हैव पुट हिम अंडर अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जारी है। 2 जो तकनीकी माहिरीन हैं वो पहुंच गए, वो जनाजे में भी थे हमारे साथ और वो अभी इस पे वो अपना काम कर रहे हैं। उनको हर किस्म की फैसिलिटेशन दी जाएगी, जो भी टेक्निकल फाइंडिंग्स आती हैं सामने तो उस पे गवर्नमेंट जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उस पे फिर वो अपनी सिफारिशात जल्दी देगी और हम उसको फिर मनोअन और उस पे हम अमल दरामद कराएंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के साथ इंजमाम के बाद दर्रादमखेल जिला कोहाट की ही एक तहसील है। इस इलाके में कोई 300 कोयले की कानें हैं और इस इलाके में कोयले की कानों में हादसात पहले भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कोयले की कानें बलूचिस्तान में हैं, जहां इन कानों में हादसात भी कहीं ज्यादा हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में चंद रोज पहले कोयले की कानों में पेश आने वाले हादसात के हवाले से एक दरख्वास्त भी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोयले की कानों में गुज़श्ता 10 सालों में 318 अफराद हलाक हो चुके हैं। यह दरख्वास्त नौजवान वकील उसामा खावर एडवोकेट ने दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि इन वाकयात पर अज खुद नोटिस लिया जाए और इस बारे में जुडिशियल कमीशन कायम किया जाए।
और रियासत के अटल फेलियर की वाज़ह मिसाल ये है कि हमारी मालूमात के मुताबिक रियासत ने आज तक जो 318 लोग पिछले 8 सालों में वफात पाए हैं, उनके मतलब कोई भी इफ़ेक्टिव प्रोसिक्यूशन का इंतज़ाम नहीं किया और उसके नतीजे में 318 लोग मारे गए, लेकिन किसी भी एक मालिक को सजा दिलाने में रियासत नाकाम रही है। और उस नाकामी की वजह यह है कि रियासत इस चीज़ में दिलचस्पी ही नहीं रखती कि इन लोगों की पुरसानी हाल की जाए और किसी तरह इनके हकूक जो हैं वो मजदूरों को दिए जाएं।
इस दरख्वास्त में कहा गया है कि इस साल के इन 8 माह में अब तक 50 से ज्यादा कानकुन हलाक हो चुके हैं और इनमें बेशतर वाकयात सुबह बलूचिस्तान में पेश आए हैं। कोयले की कानों में हलाकत के वाकयात में इजाफा हुआ है और ये पाकिस्तान में हलाकतों की तीसरी बड़ी और तकलीफ देह वजह बताई जाती है। अजीज़ुल्लाह खान, BBC, पेशावर।
पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में हुकूमत ने लेवीज़ फोर्स की जदीद खतूत पर तश्कील नौ के लिए 8 अरब रुपए का ऐलान किया है, जबकि वफाकी हुकूमत की तरफ से लेवीज़ को पुलिस में जम करने के लिए दबाव है। صوبے کے شہری علاقے پولیس کے کنٹرول میں ہیں، جبکہ 90% حصہ لیویز یا قبائلی پولیس کے زیر کنٹرول ہے۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
بلوچستان کے شہری علاقوں کا انتظامی کنٹرول پولیس کے پاس ہے۔ یہاں کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ شہری علاقوں میں ہے۔ شہری علاقے سرکاری حکام کے مطابق رقبے کے لحاظ سے 10% بنتے ہیں، جبکہ رقبے کے لحاظ سے باقی 90% علاقے کا انتظامی کنٹرول لیویز فورس یعنی قبائلی پولیس کے پاس ہے۔ سینئر صحافی سید علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ فورس قیام پاکستان سے قبل انگریزوں نے قائم کی تھی۔
بلوچستان کا جو معاشرہ ہے پیورلی یہ ایک قبائلی معاشرہ ہے۔ اس قبائلی معاشرے میں امن امان برقرار رکھنے کے لیے انگریز نے یہ ٹرائبل پولیسنگ یعنی قبائلی پولیس جسے ہم لیویز کہتے ہیں اس کو متعارف کروایا۔ تو میرے خیال میں 150 سال سے یہ تجربہ ٹھیک چل رہا ہے۔
سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت سے لیویز فورس کے خاتمے اور پورے بلوچستان کو پولیس کے انتظامی کنٹرول میں لانے کے لیے دباؤ ہے۔ وفاقی حکومت سے تعلق رکھنے والے سرکاری حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ لیویز فورس بلوچستان کے قبائلی عمائدین کے اثر و رسوخ میں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قبائلی سردار اس فورس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ بلوچستان کو قبائلی معاشرے سے نکال کر یہ ایک صنعتی معاشرے کی جانب لے جانے کے لیے لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنا ضروری ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں لیویز فورس کو ختم بھی کیا گیا۔ سید علی شاہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا اور اس پر اربوں روپے ضائع کیے گئے۔
سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں لیویز کو پولیس میں ضم کیا گیا، وہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا، اس پہ 13 ارب روپے خرچ کیے گئے لیکن وہ پیسے بھی ضائع ہو گئے۔
تاہم سن 2008 کے انتخابات کے نتیجے میں بلوچستان میں نواب اسلم رسانی کی قیادت میں جو حکومت بنی تو اس دوران لیویز فورس کو دوبارہ بحال کیا گیا۔ بلوچستان حکومت سے تعلق رکھنے والے حکام کا کہنا ہے وفاقی حکومت بالخصوص اس کے ماتحت سیکورٹی کے اداروں کی جانب سے لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنے کے لیے دباؤ ہے۔ تاہم بلوچستان حکومت نے لیویز فورس کو ختم کرنے کے بجائے اس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعلیٰ بلوچستان جام کمال کی سربراہی میں کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 4 سال کے دوران اس مقصد کے لیے 8 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ سید علی شاہ کہتے ہیں کہ لیویز فورس کے زیر انتظام علاقوں میں جرائم کی شرح بھی کم ہے۔
90% سے جو زائد علاقہ جو اس وقت لیویز کے پاس ہے اس میں جرائم کی شرح کم ہے بنسبت جو پولیس کے زیر انتظام علاقے ہیں۔
بلوچستان حکومت کے ماتحت لیویز فورس کی مجموعی تعداد 23,132 ہے، جبکہ وفاقی لیویز فورس کی تعداد 6,500 سے زائد ہے۔ اگرچہ بلوچستان حکومت نے لیویز فورس کو ختم کرنے کا فیصلہ تو نہیں کیا، تاہم گوادر تحصیل کو مکمل طور پر پولیس کا علاقہ قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکہ میں کئی ریاستیں سمندری طوفان ہریکین فلورنس کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کی تیاری کر رہی ہیں۔ نارتھ کیرولائنا، ساؤتھ کیرولائنا اور ورجینیا کی ریاستوں میں اب تک 10 لاکھ افراد کو محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ہمارے ساتھی نازش ظفر کی زبانی۔
ہریکین فلورنس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جمعے کے دن اس کے مشرقی ساحل سے ٹکرانے کے امکان ہیں، اور یہ مشرقی ساحل سے ٹکرانے والا کئی دہائیوں کے دوران شدید ترین طوفان ہوگا۔ ہریکین فلورنس کو کیٹیگری 4 کا طوفان قرار دیا گیا ہے اور اس کی رفتار ممکنہ طور پر 130 میل فی گھنٹہ بتائی گئی ہے۔ نارتھ کیرولائنا، ساؤتھ کیرولائنا اور ورجینیا کی ریاستوں میں اب تک 10 لاکھ لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ متاثرہ ریاستوں میں گیس پمپس کے باہر لمبی قطاریں ہیں جہاں لوگ گاڑیوں میں ایندھن بھروا رہے ہیں تاکہ شہر چھوڑ کر نکل سکیں، جبکہ شاہراہوں پر بڑی تعداد میں ٹریفک دیکھی جا سکتی ہے۔ کئی خاندان سٹورز پر کھانے پینے کی اشیاء خرید کر جمع کر رہے ہیں۔ ریاست نارتھ کیرولائنا کے یہ رہائشی بھی اپنے مکان جتنا ہو سکے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے گھر کی دیوار کے ساتھ ریت سے بھری حفاظتی بوریاں اور اضافی شیلڈز لگائی ہیں، پھر بھی انہیں مکانوں کے بچنے کی امید نہیں ہے۔
طوفان اگر 130 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آتا ہے یا اس سے کچھ زیادہ ہوتا ہے تو میرا مکان تو گیا، وہ بس اتنا ہی سہار سکتا ہے۔
جو بھی کر سکتے ہیں وہ پیک کر رہے ہیں، سامان یو ہال میں جمع کروائیں گے اور شہر سے نکل جائیں گے۔
بارش کے ساتھ شہریوں کو خبردار رکھنے کے لیے الرٹ جاری کیے جا رہے ہیں جن سے علاقے میں خوف کی فضا ہے۔
ہر کوئی خوف زدہ ہے، بہت خوف زدہ۔ کوئی بارش کا نام بھی لیتا ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں۔ طوفان کی صورت میں ہم پانی کے نیچے ہوں گے، 20 فیٹ نیچے۔ میں سو نہیں پاتی، جب بھی الرٹ ہوتا ہے میں بس رونے لگ جاتی ہوں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہریکین فلورنس کے ممکنہ نقصان کے پیش نظر بچاؤ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس میں ایمرجنسی رسپانس کے حکام سے بات چیت کے بعد صدر نے نارتھ اور ساؤتھ کیرولائنا میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے، جبکہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی میئر نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت ریاستی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور پیشگی بندوبست کیے جا رہے ہیں۔
جو اب ہونے جا رہا ہے ایسا 25-30 برسوں میں کبھی نہیں ہوا، یا شاید کبھی بھی نہ ہوا ہو۔ یہ بہت بڑا طوفان ہے، بہت زیادہ مقدار میں پانی آنے والا ہے۔ تو میں نے ساؤتھ کیرولائنا اور نارتھ کیرولائنا اور ورجینیا کے گورنر سے بات چیت کی ہے، ان سب نے تیاری کر رکھی ہے۔ ہم سب تیار ہیں اور گورنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔
ہریکین فلورنس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اس سے 8 لاکھ کے قریب مکان اور عمارتیں متاثر ہوں گی۔ آخر طوفان اس قدر خطرناک کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہریکین فلورنس کی مشرقی ساحل سے پوری شدت سے ٹکرانے کے بعد رفتار کم ہو جائے گی اور یہ 3 دن تک کیرولائنا کے ساحل پر منڈلاتا رہے گا۔ طوفان کے باعث 20 سے 40 انچ کی مقدار میں بارشیں ہوں گی اور طوفان کے مرکز سے شدید دباؤ والی ہوائیں 70 میل تک پھیلیں گی۔ اس لیے طوفان کے ٹکرانے سے قبل بھی اس کا اثر ساحل پر محسوس کیا جا سکے گا، جبکہ کئی دریا بھی سیلابی کیفیت سے دوچار ہو سکتے ہیں۔
ہریکین فلورنس تفصیل آپ نے ہمارے ساتھی نازر ظفر سے سنی، اور یہ خبر بھی امریکہ سے ہے، جہاں ایک سینئر اہلکار نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ایران کی تیل کی درآمدات کے سلسلے میں لگنے والی پابندیوں کے معاملے میں انڈیا سمیت کسی ملک کو بھی استثنا نہیں دیا جائے گا۔ امریکہ نومبر سے ان ملکوں پر پابندیاں عائد کر دے گا جو ایران سے تیل کی درآمدات جاری رکھیں گے۔ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکی وزارت خارجہ میں جنوبی ایشیا کے امور کی اعلی اہلکار ایلس ویلس نے ایرانی تیل کی درآمدات کے سلسلے میں لگنے والی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کو استثنا حاصل نہیں ہوگا۔ ایلس ویلس صحافیوں سے امریکہ اور بھارت کے درمیان پچھلے ہفتے کے 2+2 مذاکرات کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ ویلس نے کہا کہ امریکہ اس معاملے میں بھارت سے کہہ چکا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی درآمدات ختم کرنے کی جانب کام کرے۔ ایلس ویلس نے کہا کہ بھارت کے ساتھ اب بھی ایران تیل کی درآمدات کے معاملے میں ماہرین کی سطح پر بات چیت جاری ہے کہ کس طرح ایرانی خام تیل کی جگہ دوسرے ذرائع سے بھارت کو تیل مہیا کرایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے جس سے خلیجی علاقے میں ایران کے منفی رویے سے نمٹا جا سکے۔ امریکہ نے بھارت سمیت سبھی ممالک سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ایران سے تیل کی درآمدات مکمل طور پر روک دیں، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس ملک کے خلاف 4 نومبر سے پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ بھارت سعودی عرب اور عراق کے بعد ایران سے سب سے زیادہ تیل درآمد کرتا ہے۔ پچھلے سال ایران سے بھارت نے قریب 18 ملین ٹن خام تیل کی درآمدات کی تھی۔ بھارت اپنی کل تیل کی درآمدات کا 25% تیل ایران سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے چابہار بندرگاہ میں بھارت کے تعاون کے بارے میں ایلس ویلس کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ تجارتی روابط یا تعاون کے سلسلے میں اس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے پر بھی پابندیاں عائد ہوں گی۔ ویلس نے کہا کہ بھارت چاہتا ہے کہ چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک رسائی حاصل کرے، جس سے تجارت کے راستے بھی کھلیں اور گندم کی سپلائی حاصل کر سکے۔ امریکی وزارت خارجہ کی اعلی اہلکار ایلس ویلس نے کہا کہ اس سلسلے میں بھارت کی ضروریات کے مدنظر اسے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پابندیاں عائد کرنے کے معاملات پر غور ہو رہا ہے۔ ویلس نے کہا کہ ایران میں سرمایہ کاری کے معاملے میں بھی کسی ملک کو پابندیوں سے استثنا حاصل نہیں ہوگا۔ روس کے خلاف عائد کی گئی امریکی پابندیوں کے حوالے سے بھارت کا روس سے S-400 میزائلیں حاصل کرنے کے منصوبے پر امریکی اہلکار کا کہنا تھا کہ ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کہ بھارت پر روس کے ساتھ اس جنگی ساز و سامان کے معاہدے کے نتیجے میں کوئی پابندیاں عائد ہوں گی یا نہیں۔ امریکہ نے یہ واضح کیا ہے کہ روس کے رویے کے سبب اس پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور ان کا بھارت جیسے ممالک پر برے اثرات ڈالنے کا مقصد نہیں ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
پاکستان کے صبح خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں وادی کیلاش کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ یہاں کے لوگ کیلاشا مذہب کے ماننے والے ہیں۔ اس قدیم مذہب کے مطابق دوران حیض یا ماہواری خواتین کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ یہ وقت انہیں گاؤں سے باہر بشالی میں گزارنا پڑتا ہے۔ بشالی کیا ہے اور کیلاش عورتوں کو ان مخصوص ایام میں کن پابندیوں کا سامنا رہتا ہے؟ ہماری ساتھی حمیرہ کنور یہ جاننے کے لیے بشالی میں موجود خواتین سے ملیں۔ تفصیل سنتے ہیں ان کی اس رپورٹ میں۔
کیلاش کی تینوں وادیوں میں مختلف گاؤں موجود ہیں جن کے سروں پر ایک عمارت بنائی جاتی ہے۔ یہ ممنوع علاقہ کہلاتا ہے، مقامی زبان میں اسے بشالی کہتے ہیں۔ خواتین کے لیے الگ قاضی مقرر ہیں جن کی اجازت سے میں بشالی کے اندر گئی۔ وہاں میری ملاقات ایک طالبہ لینا سے ہوئی جو گھر جانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ لینا نے مجھے اپنی مذہبی روایت کے بارے میں بتایا۔
ہم بشالی ہاؤس کہتے ہیں یا بشلینی کہتے ہیں، جو پیریڈس ہوتے ہیں تو یہاں پر 5 days or 6 days اسٹے کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس گھر چل جاتے ہیں، اور جب کسی کی ڈلیوری ہوتی ہے کسی اور کی تب اسے یہاں لے آیا کرتے ہیں۔ اس کی ڈلیوری کے بعد 10 days یہاں پر اسٹے کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ اسے ٹچ نہیں کرتے، اسپیشلی جو کلر باؤنڈری ہے یہ منع ہوتا ہے اسے ٹچ کرنا، اور جو ہمارے ریلیٹیوس ہے، ماں باپ یا سسٹر سبلنگس، ہم ان کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے، بس دور کے فاصلے سے اسے بات کرتے ہیں، اور جو بھی ہم مانگنا ہوتا ہے بس دور سے دے دیتے اور ہم اٹھا دیتے ہیں۔
لینا کہتی ہیں کہ جب 2 سال قبل انہوں نے بشالی ہاؤس میں آنا شروع کیا تو یہ بہت مشکل تھا، اور کچھ مشکلات اب بھی ہیں۔
تو بہت عجیب لگتا ہے کہ گھر سے باہر کہیں اسٹے کرنا، لیکن ابھی مطلب آ رہی ہے نا سب اسکول ٹائم میں، ہاں یہاں سے اسکول جانا مطلب الاؤ نہیں ہے نا، تو ڈیفینیٹلی مسئلہ تو ہوگا کہ آپ کی بہت ساری اسٹڈیز مس ہو جاتے ہیں۔
یہاں عورتوں اور لڑکیوں کے لیے گھر سے کھانا پکا کر لایا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہاں کی عورتیں عارضی چھت، بنا بستر اور بنا لحاف کے شدید سردی میں رہتی تھیں۔ انہیں کوئی بنیادی سہولت میسر نہیں تھی، اور بچے کی پیدائش بھی اسی ماحول میں ہوتی تھی۔ لینا کہتی ہیں کہ اب یہ جگہ گھر سے بھی زیادہ آرام دہ لگتی ہے۔
یہ گھر سے زیادہ کمفرٹیبل، کیونکہ یہاں پر ہر ایک چیز پرووائڈ ہے نا جو آپ کو چاہیے، مطلب واش روم، باتھ روم، ایوری تھنگ دیٹ یو نیڈ۔ تو آئی تھنک یہ اچھا ہے گھر سے۔
کیلاشی عورتیں کبھی بشالی میں اکیلی نہیں رہتی۔
کوئی بھی لڑکی یہاں اکیلی نہیں رہتی، اس کے پاس یا اس کی ماں آ جاتی ہے یا کوئی اور ریلیٹیو۔ اگر آپ اکیلی ہو تو آپ نیچے جو ہماری مسلم ریلیٹیوز ہیں ان کے گھر ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں، وہاں بھی اسٹے کر سکتے ہیں۔
ایسے دن بھی آتے ہیں جب بشالی میں اداسی کے ڈیرے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں سے کوئی عورت باہر نکل کر اگر کوئی مر جائے، کسی کی شادی ہو یا کوئی بھی فیسٹیول ہو، اس میں شرکت نہیں کر سکتی۔ لینا اب گھر جانے کی تیاری کر رہی ہیں۔
جب ہمیں گھر جانا ہوتا ہے تو ہم اپنی پوری ڈریس کو صاف کرتے ہیں، ہماری پوری جیولری سے صاف کرنا ہوتا ہے، مطلب بال صاف کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا نئی ڈریس، جو ڈریس ہے اسے چینج کرتے ہیں۔
کیلاشی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے کبھی بھی اس دستور کی خلاف ورزی نہیں کی، اور لمبے عرصے تک باہر بھی رہیں تب بھی لوٹ آنے پر ہم دوبارہ بشالی کا رخ کر لیتی ہیں۔ حمیرہ کنول، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور حمیرہ کنول نے اسی موضوع پر ایک ویڈیو رپورٹ بھی تیار کی ہے جو آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو خبر سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ ہے پاکستانی فوج کی جانب سے خاموش لیکن مؤثر انداز میں رپورٹنگ کرنے پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، CPJ۔ یہی آج ہمارے پروگرام سہروین کا بھی بڑا موضوع تھا۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو خبر ہے وہ ہے شریف فیملی کیس، نیب کو بتانا ہوگا کہ بچے کس کے زیر کفالت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ آپ جانتے ہی ہیں، جی ہاں، bbcurdu.com۔ سہروین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی، پروڈیوسر نادیہ سلیمان، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی، اور اسلام آباد میں عامر صدیق۔ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ عبداللہ فاروقی۔
صحافیوں کے تحفظ کی عالمی تنظیم نے پاکستان کے بارے میں اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں صحافیوں کی ہلاکتوں میں کمی کے ساتھ ساتھ آزادی صحافت میں بھی کمی آئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایک حکم نامے کے ذریعے اپنے آپ کو ترکی کے ویلتھ فنڈ کا چیئرمین اور اپنے انتظامات کو نائب چیئرمین مقرر کر لیا ہے، جس کی مالیت کا اندازہ 15.5 ارب ڈالرز ہے۔ انڈین ریاست کیرلا میں پولیس نے رومن کیتھولک بشپ کو تفتیش کے لیے طلب کیا ہے، جن پر ایک نن کو ریپ کرنے کا الزام ہے۔ اور یورپی پارلیمان نے ایک نئے قانونی مسودے کی منظوری دی ہے جو ڈیجیٹل ورلڈ میں دانشورانہ حقوق کے نظام کو یکسر تبدیل کر دے گا۔ اس مسودے کے قانون بن جانے کے بعد بڑے انٹرنیٹ پلیٹ فارمز کو اپنے منافع کو خبریں اور دیگر مواد فراہم کرنے والوں کے ساتھ بانٹنا پڑے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔